بسم الله الرحمن الرحيم باب خاتم الحديد لوہے کی انگوٹھی کے بیان میں یہ باب ہے. لوہے کی انگوٹھی بنوانے کے سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے, اس روایت میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا بات ہے, تمہارے اوپر جہنمیوں کا زیور میں دیکھ رہا ہوں, جہنمیوں کا زیور میں تمہارے اوپر دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا گناہ کا کام ہے, اگرچہ اس کی سند میں عبداللہ بن مسلم ایک راوی ہے جن کے بارے میں کچھ کلام ہے, لیکن یہ حدیث ہوئی. اس لیے احناف, مالکیہ, حنابلہ لوہے کی انگوٹھی کو مکروہ قرار دیتے ہیں. موتا امام مالک کے اندر امام محمد فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی, پیتل تانبے کی انگوٹھی, لوہے کی انگوٹھی بالکل مناسب نہیں ہے. یہ تینوں ائمہ کا مسلک ہو گیا, احناف, مالکیہ, حنابلہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تانبا, پیتل, لوہا کی انگوٹھی استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے. شوافے کے یہاں مکروہ نہیں ہے. زیورات کے معاملے میں عورت کو شریعت نے زیورات کی اجازت دی, لیکن انگوٹھی عورت بھی صرف سونے اور چاندی ہی کی پہن سکتی ہے. عورت کے لیے بھی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی کو استعمال کرنا ممنوع ہے, اور مرد تو صرف چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے, اس کے سوا کوئی زیور استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ مستقل ترجمۃ الباب امام علی مقام نے قائم فرمایا. کچھ کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام کا رجحان امام شافعی کے مسلک کی طرف ہے کہ لوہے کی انگوٹھی کو استعمال کرنا ان کی نظر میں جائز سا لگ رہا ہے, یہ اس ترجمۃ الباب سے اندازہ ہو رہا ہے. جی,
قال حدثنا عبد الملك الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابيه ان المسلم عاشر رضي الله عنه يقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت شئت اهب نفسي فقامت طويلا فنظر وصبر فلما قال مقامها قال رجل زوجت فيها ان لم يكن لك فيها حاجه قال عندك شيء تصدقها قال لا قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله ان وجدت شيئا قال اذهب فالتمس ولا قاتل من حديد فذهب ثم رجع فقال يا والله ولا قاتل من حديد عليه ازار وعليه رداء فقال اصدقها ازاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازارك ان لبسته لم يكن عليك منه شيء وان لبسته لم يكن عليها منه شيء فتنحى رجل فجلس فراه النبي صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي قال ما معك من القرآن قال سورة كذا وكذا بسور عددها قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں جو اللہ نے سورہ احزاب میں بیان فرمائے اس میں ایک خصوصیت ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. کوئی عورت گفٹ دے رہے کیڈبری دے رہے یا یہ کہ جو ہے کوئی شاندار کپڑا گفٹ دے رہے, لیکن یہ گفٹ تو ہے کہ عورت اپنی ذات ہی آپ کو گفٹ دے دے رہے کہ آپ جیسے بزرگ مولانا صاحب حافظ صاحب قاری صاحب میں نے اپنی ذات ہی آپ کو گفٹ دے دی. تو یہ حضور کی خصوصیات میں سے تھا کہ حضور کسی عورت کی طرف سے اس کی ذات آپ کے لیے بطور گفٹ پیش ہوئے اور حضور قبول فرما لے رہے تو یہ نکاح ہو گیا. یہ خالص آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اختیار تھا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے کیا کہہ رہی ہے, احب نفسی میں اپنی ذات آپ کو گفٹ میں پیش کرتی ہوں. بہت دیر تک کھڑی رہی وہ عورت کہ حضور اس گفٹ کو قبول فرما لے رہے. حضور کو قبول نہیں کرنا, صوب کے معنی سر کو جھکا لینا, دیکھا سر جھکا لیا, لیکن وہ خالہ بھی چاہتے ہی نہیں, دیر تک کھڑے ہی رہے. تو وہاں مجلس میں کوئی اور آدمی بھی تھا تو دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے, حضور اگر آپ کو قبول نہیں کرنا ہو تو فقیر تیار ہے, بندے ناچیز اس کے لیے تیار ہے, مجھ سے نکاح کرا دیجیے. زوجنی ہا, حضور مجھ سے نکاح کرا دیجیے اگر آپ کو حاجت نہ ہوئے تو. حضور نے کیا فرمایا, مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ معلوم ہوا کہ نکاح میں اصل چیز کیا ہے, مہر بس. باقی اتنے جوڑی کپڑے, نہ اتنے جوڑی چمپلے, نہ اتنے زیورات, نہ سب فالتو بکواس ہے. اصل ہے نکاح میں مہر. مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو ان کا حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تو لا کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا انظر, جا خود دیکھ, تیرے گھر میں تیرے پاس کچھ ہوئے تو لیا, مہر تیری ہو جائے. وہ گئے اور آ کے کہنے لگے, حضور اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں پائی, ان نافیہ ہے, ان وجدت شیئا, کوئی چیز میرے پاس مہر میں دینے کی نہیں ہے. غربت تھی صحابہ میں, فقر عام تھا. حضور نے کیا فرمایا, جاؤ تلاش کرو, اگرچہ لوہے کی ایک آدھ انگوٹھی لیا. بس اس سے استدلال کرتے ہیں لوہے کی انگوٹھی کے جواز کے قائلین, اور امام نے یہیں سے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لانے کے لیے حضور نے اس کو فرمایا. ہم کیا کہتے ہیں اس ٹکڑے پر, کسی چیز کو تلاش کرنے کا حکم دینا یہ دلیل نہیں ہے جواز کی. تلاش کا حکم دینا یہ دلیل جواز نہیں ہے. اب مثلا میں جھینگے کھاتا نہیں ہوں, لیکن جو ہے لوگ منگواتے ہیں تو لے آتا ہوں, لا دیتا ہوں, تو یہ میرا لے آنا کوئی جواز کی دلیل تھوڑی ہو گئی کہ بھائی آپ جھینگے لے تو جاتے ہیں تو میں لے گیا تو یہ کوئی جواز کی دلیل ہو گئی. خیر, تو تلاش کرنے کے لیے حضور نے حکم دیا, یہ کوئی دلیل جواز تھوڑی ہو گئی. اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس جزو سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. فذهب, وہ صحابی گئے اور واپس آئے, کہنے لگے حضور اللہ کی قسم میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, کیا دوں مہر کے اندر. اور اس صحابی کے پاس صرف ازار تھی, ما علیہ رداؤن. کیا کہنے لگے, حضور یہ میری جو ازار ہے وہی میں مہر میں دے دوں, کچھ نہیں ہے, یہی ایک ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اپنی ازار مہر میں دے دو گے اور اس بیوی نے عورت نے پہن لی تو تمہارے بدن پر کچھ بھی نہیں رہے گا. ابھی ایک ازار تمہارے پاس ہے, وہ بھی مہر میں دے دو گے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا, اور اگر تم نے ہی پہن رکھی تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہے گی, اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو تم اپنے پاس رکھو گے تو عورت کو دو گے کیا, اور اس کو دے دو گے تو تمہارے پاس کیا رہے گا. اس لیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اب اس آدمی نے دیکھا کہ اپنے پاس تو مہر میں دیواوے ایسا کچھ ہے نہیں, تو فتنحر رجل فجلس, ایک سائٹ ہو کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی کچھ دینے کا ہے نہیں, چلو نکاح کی ویٹنگ لسٹ میں سے سائٹ میں آ جاؤ اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو پٹ پھرا کر کے بیٹھ گئے, تو حضور نے بلایا ان کو, بلاؤ, ارے بھائی تمہارے پاس کچھ قرآن ہے, کچھ قرآن یاد ہے تم کو؟ ان کا حضور ہاں فلاں فلاں سورت یاد ہے, گنوائے انہوں نے. چونکہ نزول قرآن کا زمانہ تھا, تمام صحابہ حفاظ نہیں تھے, کسی کو کچھ صورتیں یاد ہے, کسی کو کچھ صورتیں یاد ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, میں نے تم کو وہ عورت ملکیت میں دے دی اس قرآن کے سبب سے جو تمہارے پاس ہے, باقو سببیہ کر کے ترجمہ کرو, اس قرآن کے سبب سے جو تمہارے پاس ہے, میں نے یہ عورت تمہاری ملکیت میں دے دی. اور لفظ ملک تو کا نکاح کے معنی کے اندر استعمال کیا, یا کہ ملکیت بول کر کے نکاح یہ حضور کے خصوصیات میں سے ہیں, یا کہ لفظ ملکیت کو عقد نکاح کے معنی میں مراد ہے. اب ہم یہی کہیں گے کہ مہر ابھی باقی ہے دینے کی. بس یہ تو ہوا کہ قرآن کی فضیلت کی بنیاد کے اوپر کہ تم صاحب قرآن ہو, چلو میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں, مہر ادا کرنا. مہر معجل بھی رکھ سکتے ہیں, ادھار بھی رکھ سکتے ہیں, اس طریقے سے گنجائش نکل آئے گی نکاح کرنے کی. بس یہاں تو لوہے کی انگوٹھی کا معاملہ آیا, اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں لائے. چلو, انگوٹھی کا نقش و نگار, اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. نقش الخاتم کا مطلب ہے کیفیت نقش الخاتمی, انگوٹھی کا نقش و نگار کیسا ہونا چاہیے, اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. دیکھو پیچھے آپ نے یوں پڑھا کہ انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی مہر لگانے کے واسطے. شاہان اعظم کے نام پر جب خطوط جاری فرمائے اور آپ کو بتایا گیا کہ اعظمی بادشاہ مہر کے بغیر خط کو اہمیت دیتے نہیں ہیں, حضور نے اس مقصد سے مہر بنوائی انگوٹھی. اب اس زمانے کے اندر انگوٹھی کو بطور مہر استعمال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. کیوں نہیں باقی نہیں, ربڑ اسٹیمپ آ گئے اس کی جگہ پر, اور اب تو ربڑ اسٹیمپ سے بھی آگے اور بھی بہت ساری چیزیں دنیا میں ایجاد ہو گئے. تو جب اس کا بدل آ گیا اسی لیے اب وہ انگوٹھی کے ذریعے سے جو مہر لگتی تھی وہ سلسلہ موقوف ہو گیا. اب اس ترجمۃ الباب کا ایک مقصد تو معلوم ہو گیا کہ بھئی انگوٹھی کے اوپر کیا نقش کیا جاوے, اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. دوسرا ایک مقصد سمجھو, پیچھے روایتوں سے یوں خیال گزرتا ہے کہ نقش و نگار ممنوع ہے, چونکہ نقش و نگار کو پسند نہیں کیا شریعت مطہرہ نے, سادگی کو پسند کیا. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مطلق نقش و نگار ممنوع ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات کے معاملے میں وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی شریعت نقش و نگار کو پسند نہیں کرتی, سادگی کو پسند کرتی ہے, لیکن یہ مہر لگانے کے مقصد کے لیے نقش و نگاری کی گنجائش ہے, یہ ممنوع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر جو محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, اس کی وجہ سے حضور اس کا بڑا اکرام فرما دیتے, قضائے حاجت کے وقت پر حضور اس کو لے نہیں جاتے تھے, اتار کر کے جاتے تھے استنجے کے وقت کے اوپر. اس لیے اگر کسی کی انگوٹھی پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کا پورا اکرام ادب کرنا ضروری ہے, بے ادبی نہ ہو, گستاخی نہ ہو. جیسے کہ بیچ میں ایک زمانہ چلا تھا حروف مقطعات والی انگوٹھیوں کا, بہت رواج تھا ایک زمانہ تھا حروف مقطعات والی انگوٹھیاں لوگ بہت پہنتے تھے, اس کے فوائد گنواتے تھے. تو اس میں حروف مقطعات جتنے بھی ہے وہ تو قرآن کی آیتیں ہیں, اسی لیے اس کی بے حرمتی نہ ہونی چاہیے. قضائے حاجت, کشف عورت, وغیرہ کے موقع پر اس انگوٹھی کو اتار لینا چاہیے، حروف مقطعات والی انگوٹھی. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی انگوٹھی مبارک میں اللہ لکھا ہوا تھا اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اس سے ایک اور مسئلے پر بھی استدلال کیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی کے اوپر اللہ کا ذکر لکھوانا جائز ہے. انگوٹھی کے اوپر حکمت اور دانائی کی بات لکھوانا جائز ہے. انگوٹھی کے اوپر اپنا نام نقش و نگار کروا سکتے ہیں. یہ تین مسائل مستنبط کیے ہیں. اس لیے کہ انگوٹھی ہر وقت نظروں کے سامنے رہے گی تو اس پر اللہ کا ذکر کندہ ہوگا تو ذکر اللہ کی یاد تازہ رہے گی. حکمت اور دانائی کی بات لکھی ہوگی تو وہ حکمت اور دانائی کی بات ہمیشہ یاد رہے گی. اس طریقے سے اس کو لکھوانا جائز ہے. سلف کے اندر بھی اس کا معمول رہا لیکن اس طریقے کی انگوٹھی کا پھر اکرام کیا جائے، بے حرمتی بے ادبی نہ ہونے پاوے. شرائع حدیث نے مختلف اسباب کے مختلف اسلاف کی انگوٹھیوں پر کیا لکھا ہوا تھا وہ بھی نقل کیا ہے. نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا نام لکھوایا تھا. عبداللہ اللہ کا نام آ گیا. نمبر دو، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو عبیدہ نے اپنی انگوٹھی پر الحمدللہ لکھوایا تھا. نمبر تین، حضرت علی نے اپنی انگوٹھی پر اللہ الملک لکھوایا تھا. نمبر چار، حضرت مسروق نے اپنی انگوٹھی پر بسم اللہ لکھوائی تھی. نمبر پانچ، حضرت ابراہیم نخعی نے اپنی انگوٹھی پر باللہ یوں لکھوایا تھا. ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر رشید احمد یوں لکھا ہوا تھا. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکدہ کی انگوٹھی پر الہی عاقبت محمود گرداں یوں لکھا ہوا تھا. حضرت کا نام بھی آ گیا، دعا بھی ہو گئی. الہی عاقبت محمود گرداں، پہلا انجام اچھا میرا بنا دیجئے. تو نام بھی آ گیا حضرت کا اور دعا بھی آ گئی حضرت شغولین کی انگوٹھی میں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر تھا از گیروہ اولیاء اشرف علی، از گیروہ اولیاء اشرف علی. لیکن حضرت اس انگوٹھی کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس کے اندر جو ہے ایک عجب کا دعویٰ نکلتا تھا. حالانکہ یہ حضرت نے سجع نکالا تھا. سجع تو سمجھتے ہو، سجع نکالا تھا. کیا سجع نکالا تھا؟ از گیروہ اولیاء اشرف علی، یعنی اولیاء کی جماعت کے اندر سب سے اشرف مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اس طرح حضرت نے سجع بنایا تھا. یہ حضرت تھانوی کی انگوٹھی کے اوپر تھا. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم بھی، ان کی سجع میرے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا تھا، درد و جہاں مظفر حسین، در دو جہاں مظفر حسین. کیا مطلب؟ کہ دونوں جنان میں کامیاب حسین ہے، نقی یزید ہے. تو ماں حضرت کا نام بھی آ گیا مظفر حسین، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مفتی محمود صاحب نے یہ سجا نکالا تھا در دو جہاں مظفر حسین، کہ دونوں جہان میں کامیاب حسین ہے نقی یزید ہے. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکدہ کی مہر کے اوپر تھا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، یہ حضرت کی مہر کے اوپر تھا. تو یہ ہمارے اکابر کے اندر بھی اس طرح کا طرز رہا ہے. چلو اب بھی کوئی بنا ایسا شاندار. جی اب لوگ بیوی کے نام کا بنا کسی اکابر کی اس میں آیا کہ کالی یا پیلی یا لالی کا نام لکھوایا. جی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اجمیوں کے نام پر دعوتی خطوط لکھے. تو حضور کو عرض کیا گیا کہ یہ اجمی لوگ خط کو اسی وقت قبول کر جب اس پر مہر لگی ہوئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی چاندی کی اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی چمک کو، وبیس یا بسیس کو، جو آپ کی انگلی مبارک میں تھی یا آپ کی ہتھیلی مبارک میں تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا. ہتھیلی اور انگوٹھی ایک ہی چیز ہے، چونکہ انگلی ہتھیلی میں ہوتی ہے اور ہتھیلی انگلی کے ساتھ جڑی ہے اور انگلی ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی
وكان في يده ثم كان بعض في يد ابي بكر ثم كان بعض في يد عمر ثم كان بعض في يد عثمان حتى وقع بعض في يد ابي سلمة نقشه محمد رسول الله.
ایک دیہاتی آئے حضرت تھانوی کے پاس، حضرت میرے نام کا سجا بنا دو. تو حضرت نے کہا کیا ہے تیرا نام؟ تو یو پی میں ایسے نام دیہاتی لوگ رکھتے ہیں، محمد گیسا. محمد گیسا، حضرت تھانوی نے اس کا سجا بنایا سب مٹھا محمد گیسا. سب مٹھا محمد گیسا، یعنی باقی سب لوگ چھاس مٹھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھی جیسے ہیں. یہ حضرت تھانوی نے سجا بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جو آپ کے دستے مبارک میں رہتی تھی، پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہی، پھر وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں رہی. پہلے حضرت ابو بکر نے پہنی اپنے ہاتھ میں، پھر حضرت عمر نے، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی، اور بعد میں وہ بیرے عریس کے اندر گر گئی. کوبا میں تھا یہ کنواں اور اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. جی اب یہ انگوٹھی کہاں پہنی جاوے؟ کون سی انگلی میں پہنے اور کون سے ہاتھ میں پہنے. احناف، مالکیہ، حنابلہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کو افضل بتلا دے. شوافی کے یہاں دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا افضل ہے. روایت دونوں طرح کی ہے، دونوں طرح کی روایت نکلتی ہے. سب اب رہا انگلی تو سبابا، مسبحہ اور یہ وسطی، یہ دو انگلی کے اندر انگوٹھی پہننے کی ممانعت مسلم شریف میں موجود ہے. یہ مسبحہ انگلی میں بھی مت پہنا، وسطی کے اندر بھی مت پہنا. بنسر، کھنسر، بنسر، تو بنسر یہ انگلی اور یہ ہو گیا انگوٹھا. ان دونوں کے بارے میں نہ ممانعت ہے نہ اس بات ہے، بنسر اور انگوٹھا ممانعت بھی نہیں ہے اور اس بات بھی نہیں ہے. رہا کھنسر، چھوٹی انگلی جس کو چنگلی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر پہننے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمت الباب قائم کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ چھوٹی انگلی کے اندر انگوٹھی پہنی جائے. امام اس کو اس باب کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے، اس کے علاوہ باقی تین انگلیوں میں انگوٹھی نہ پہنی جائے. یہ ممانعت بتلانا چاہتے ہیں امام اپنے مسلک کے اعتبار سے. اب کھنسر میں پہننا کیوں؟ نمبر ایک، ہاتھ جب کسی کام میں استعمال ہوگا تو عام متن یہ درمیان والی انگلیاں ہی کام میں زیادہ آتی ہیں. یہ چھوٹی ہے اور چھوٹے عام طور پر سائڈ پہ رہتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھ لیں، بڑے کرتے ہیں چھوٹے سائڈ پہ رہتے ہیں. تو ہاتھ بھی جب استعمال ہوتا ہے کسی کام میں تو یہ درمیان والی بڑی انگلیاں ہی کام کرے گی، چھوٹی سائڈ پہ ہی رہے گی. تو سائڈ پر رہے گی تو چھوٹی انگلی کی توہین نہیں ہوگی، اس کی بے ادبی نہیں ہوگی. اب آپ جو ہے کھانے بیٹھے، مٹی اٹھانے بیٹھے، گرد و غبار اٹھانے بیٹھے، تو یہ چھوٹی انگلی کی حتی الامکان حفاظت ہو جائے گی. اسی لیے یہ چھوٹی انگلی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننا دیکھا گیا. جی،
قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن طهيب عن انس رضي الله عنه قال اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا قد اتخذنا قتلا فنقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه احد قال فاني لارى طريقه في خنصره.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے انگوٹھی ایک بنوائی ہے چاندی کی، یہ تعظیمن جمع کا صیغہ، اور ہم نے اس میں ایک نقشہ بنوایا ہے، لہذا کوئی بھی آدمی اس کے مطابق نقش نہ بناوے. اس لیے کہ حضور کے نقش کی طرح اگر لوگ نقش بنانے لگیں گے تو خلل پیدا ہو جائے گا، مقصود باطل ہو جائے گا. مقصود تھا کہ حضور کی وہ مہر لگے خط پر، اور وہ امتیازی مہر رہے اور شاہوں کے اور بادشاہوں کے نام پر وہ جاوے، اسی لیے وہ امتیاز باقی رکھنا مقصود تھا. اسی لیے منع کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی میرے مہر کی طرح نقش نہ بنوائے. قال فإنی، راوی کہتے کہ میں انگوٹھی چوکی چمک کو کھنسر انگلی کے اندر دیکھ رہا ہوں، کہ وہ کنسر انگلی میں وہ انگوٹھی تھی اور اس کی چمک میں دیکھ رہا ہوں. اس سے کنسر میں پہننا ثابت ہوا. اب یہ اتنی اچھی انگلی جو اس پر انگوٹھی پہننا حضور سے ثابت ہوا, اللہ جانے کس نے اس کو کس غلط کام کے لیے وضع کر ڈالا. چلو آپ نے دیکھا ہے تو کائی بھی ایک قطع تعلقی کا کام ہے, اس میں بھی اور سبق میں جانا ہو تو بھی. چلو جو بات پیچھے ضمناً گزری اس کو مستقل ترجمۃ الباب کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ انگوٹھی بنانے کا مقصد مہر لگانا ہے, کوئی زیب زینت جمال کا اظہار نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شاہان عجم کے نام پر خطوط لکھنے کی ضرورت پڑی تب آپ نے یہ انگوٹھیاں بنوائی تھی. اس لیے نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا مگر اہل حکومت کو اجازت دی. چونکہ اہل حکومت کو شاہی تحریروں میں مہر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, اسی لیے اہل حکومت یہ مہر والی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں, باقی دوسرے مرد اس کو استعمال نہ کریں. اور اس حدیث کو بعض حضرات نے تزئین کی ممانعت پر محمول کیا ہے کہ مرد کی مردانگی یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ زیب و زینت کے چکر میں زیادہ نہ پڑے. یہ تو عورتوں کی عادت ہے. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. یہ حدیث تو بعضوں نے اس پر معمول کیا کہ مرد کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کے چکر میں نہ پڑے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں جو اہل حکومت کا استثناء کیا گیا ہے اس سے مراد حکومت اکبر نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہو وہی انگوٹھی بنائے. نہیں, کسی انسان کو کسی طرح کا بھی عہدہ حاصل ہے تو وہ ایک طرح کی حکومت ہو گئی. مثلا یہ کہ الو بوریا کا سرپنچ بن گیا چھوٹے سے گاؤں کا تو بھی ایک طرح کی چھوٹی موٹی حکومت آ گئی. یا یہ کہ وارڈ نمبر 38 کے اندر وہ جیت کر کے وہاں سے وارڈ کا یہ بن کر کے گیا, یہ بھی ایک چھوٹی سی حکومت آ گئی. گھر سے کہ جس کے پاس بھی چھوٹی سی معمولی سی بھی حکومت آ گئی. یا یہ کہ جو ہے نور نگر عبادت خانے کا متولی بن گیا تو یہ بھی ایک چھوٹی سی حکومت ہو گئی. تو ایک کسی بھی درجے کی کسی کے پاس حکومت آ گئی تو وہ اپنے لیے مہر بنوا سکتا ہے, اس میں حکومت کبرا کا ہونا ضروری نہیں ہے. چلو
إنهم لن يقرأوا الكتاب إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
یہ الو بوریا یہاں قریب میں ایک چھوٹا گاؤں ہے, یہ چند ہی مسلمان کے گھر ہیں 5-7. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا کہ رومیوں کی طرف دعوتی خطوط لکھے تو آپ کو کہا گیا کہ وہ لوگ ہرگز آپ کا خط نہیں پڑھیں گے جبکہ وہ مہر لگا ہوا نہ ہو. تو حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. اس سے ایک اور مسئلے پر بھی استدلال کیا گیا ہے, وہ سمجھو. حضور کی دعوت پہلے کیسی تھی؟ سادی سیدھی. پھر حضور کو کہا گیا اور حضور نے انگوٹھی بنوائی. شاہان اعظم کے نام پر دعوت کے مقصد سے اس سے یہ مسئلہ نکلا. دعوتی امور میں، اشاعت دین کے امور میں، تبلیغ دین کے امور میں دوسری قوموں میں رائج طریقوں کی رعایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قوموں میں رائج طریقوں کی رعایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شرعی کوئی قباحت لازم نہ آئے. اسی لیے اس طرح کے طریقوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آڈیو گروپس بناتے ہیں اور اس میں ایک ایک مسئلہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں، ایک حدیث شیئر کرتے ہیں، ایک آیت اور اس کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے. دعوتی امور کے لیے، تبلیغی امور کے لیے، اشاعتی امور کے لیے دوسری قوموں میں رائج طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں، بس شرعی قباحت اس کے اندر کوئی نہیں ہونی چاہیے. جی اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ نگینہ جو ہے نا، انگوٹھی آپ نے ضرورت کے لیے بنوائی تو نگینہ اوپر مت رکھو بلکہ نگینہ نیچے کی طرف رکھو، اس لیے کہ نگینہ اوپر کی طرف ہوگا تو ایک طرح کی زینت ظاہر ہوگی، اور انگوٹھی برائے زینت نہیں ہے، برائے ضرورت ہے. اسی لیے انگوٹھی کا نگینہ نیچے کی طرف رکھا جائے، یعنی جدھر ہتھیلی کا باطن ہے اس طرف رکھا جائے تاکہ زینت جمال کی طرف دھیان نہ جانے پاوے. یہ بہترین اور جو ہے عمدہ اور افضل طریقہ ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان افضلیت ہے کہ مہر انگوٹھی کا نگینہ باطن ہتھیلی کی طرف رکھو، باقی اگر کوئی اوپر کی طرف رکھے گا تو بھی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی امر اور نہیں وارد نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو کہ بھئی ادھر نگینہ رکھو ادھر مت رکھو، کوئی امر نہیں ہے. اس لیے ہر ایک مباح ہے، اوپر کی طرف رکھو یا نیچے کی طرف رکھو. البتہ افضلیت اس میں ہے کہ نیچے کی طرف رکھے، چونکہ باطن کف کی طرف نگینہ رکھیں گے تو تزئین کے تصور سے بھی وہ چیز بہت دور رہے گی اور تزئین مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں عورتوں جو ہیں وہ اوپر کی طرف رکھے، چونکہ عورتوں کے اندر زینت مطلوب ہے، اسی لیے عورتیں اوپر کی طرف رکھے. جی
وقال جويريه ولا احسبه الا قال في يده اليمنى.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کے باطن کی طرف حضور رکھتے تھے جب بھی انگوٹھی پہنتے تھے. اب لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فروز ہوئے، اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس کو بنوایا تھا لیکن میں اس کو نہیں پہنوں گا، یعنی سونے کی انگوٹھی، اور حضور نے اس کو پھینک دی اور اس کے بعد لوگوں نے بھی پھینک دی. بہرحال اس سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ انگوٹھی کا نگینہ جو ہے باطن کف کی طرف تھا حضور کا. حضرت جویریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوی نے مجھے یقیناً یوں کہا تھا کہ دائنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی. جی